وہابیت کی فکری بنیادیں خون اور قتل عام پر استوار ہیں، اگرچہ بظاہر خود کو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار سمجھتے ہیں، لیکن باطن میں نہ صرف پیغمبر خدا کی سیرت پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کے برخلاف کام کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوستی، مودت اور نیکیوں سے سرشار قلب کی تلقین فرمائی اور بے گناہوں کا خون بہانے کو ایک ناقابل معافی گناہ قرار دیا، لیکن وہابیوں کے تئیں انسانوں کا خون بہانا ایک آسان اور معمولی کام ہے۔ وہ مسلمانوں کے جذبات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اسکولوں میں ان کو غلط تربیت دیتے ہیں اور ان کو ایسے بے رحم انسان میں تبدیل کر دیتے ہیں جو وہابیوں کے رہنماؤں کے اشاروں پر خودکش کارروائیاں انجام دیتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرنے میں اخروی سعادت سمجھتے ہیں، اور یہی وہابیت کے بنیادی اصول و عقائد ہیں۔
مسعود حسینی هستم، خبرنگار عکاس۔
میرا نام مسعود حسینی ہے اور فرانس نیوز ایجنسی کا نامہ نگار اور فوٹوگرافر ہوں۔ اگر میں انسانی جذبات پر پڑنے والے برے اثرات کے بارے میں گفتگو کروں تو میں ان تصاویر کی جانب ضرور اشارہ کروں گا جو افغانستان میں خودکش حملوں، لڑائیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے تعلق سے لی گئی ہیں، اور ان تصاویر میں سے سب سے زیادہ معروف وہی تصویر ہے کہ جسے میں نے گزشتہ سال عاشور کے دن لیا تھا، اور اس تصویر میں ترانہ نام کی ایک بچی ہے جو سبز پوش ہے اور ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کے درمیان اپنی فیملی اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، چلا رہی ہے اور صدمے کے عالم میں ہے۔ اور میں نے یہ دکھایا ہے کہ بم کا دھماکہ ایک لمحے میں بے گناہ انسانوں پر کیسے مصائب توڑتا ہے۔ اور جب ساری دنیا کی نظروں نے یہ تصویر دیکھی تو سبھی متاثر ہوئے، اور میں اسی توجہ کا خواہاں تھا تاکہ میری تصویر کے ذریعے لوگوں کی توجہ افغانستان اور اس جنگ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس تصویر نے لوگوں کی خوب توجہ مبذول بھی کی۔ میں افغانستان میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت گاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت زیادہ بھیڑ تھی اور تقریباً 7 سے 10 ہزار کے درمیان زائرین وہاں رہے ہوں گے۔ ایک بمبار اس زیارت گاہ کے اندر جانا چاہتا تھا۔ وہ زیارت گاہ کے مقبرے کے دروازے پر پہنچتا ہے اور خادموں سے بات چیت کرنا شروع کرتا ہے۔ خادم حضرات یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا لہجہ پشتو ہے، یعنی پاکستانی فارسی بول رہا ہے، اور پاکستان کے شہر کوئٹہ کا ہے، کیونکہ ہم افغان باشندے اپنے پڑوسی ملکوں کے لہجوں سے آشنا ہیں، اس لیے ہم مشکوک ہو گئے۔ اور اس لیے بھی کہ وہ خادموں کا لباس بھی پہنے تھا، اس لیے اس پر شک کے سبب اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ بمبار زیارت گاہ سے تقریباً 10 قدم پیچھے عزاداروں کی سمت جاتا ہے اور زیارت گاہ کے بیرونی احاطے میں زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر خود کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔
افغانستان آج فکر وہابیت کی بھینٹ چڑھ رہا ہے۔
جب یہ دھماکہ ہوا تو ہم پبلک اسکوائر پر تھے۔ میں نے اپنے آپ ہی سے پوچھا، اس بار یہ دھماکہ کہاں ہوا ہے؟
جب دھماکہ ہوا تو میں نے بہت تیز آواز سنی اور میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی. میں چکرا کر گر گئی تھی اور ہکا بکا اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ آخری آواز کہاں سے آئی.
یہی وہ موقع تھا جب میں نے خود کو ایک دائرے کے مرکز میں پایا اور یہ دائرہ لوگوں کی لاشوں سے بنا ہوا تھا اور میں ٹھیک وہیں کھڑا تھا جہاں اس حملہ آور نے خود کش کاروائی انجام دی تھی.
میں اپنے والدین کو تلاش کر رہی تھی, پھر میں نے وہاں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا.
میرے بھانجے نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں. میں نے اس سے کہا کہ میں اس وقت شہر کے مرکز میں عزاداروں کے درمیان دوپہر کا کھانا کھا رہا ہوں. اس نے مجھ سے کہا کہ جلدی حضرت ابوالفضل علیہ السلام کی زیارت گاہ آ جائیے کیونکہ وہاں ایک بم پھٹا ہے اور آپ کے بہت سے رشتے دار بھی وہاں زخمی ہوئے ہیں.
میرے اور میری بہن کے اطراف میں بہت سے لوگ خون میں لت پت تھے.
اگر یہ خودکش بمبار مقبرے میں داخل ہو جاتا اور یہ دھماکہ وہاں کے بھیڑ میں ہو جاتا تو شاید اس صدی کا سب سے بڑا اور خوفناک واقعہ ہوتا اور کئی ہزار لوگ ایک ہی لمحے میں شہید ہو جاتے. کوئی کسی کی طبی امداد بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ افغانستان میں طبی وسائل کی قلت ہے اور زخمیوں کو بچانے کے لیے بحد کافی ایمبولینس بھی نہیں ہیں جو ان زخمیوں کی امداد کو پہنچ سکتی.
میں خود کو جلد از جلد وہاں پہنچانا چاہتا تھا, اس لیے میں نے موٹر سائیکل سے خود کو زیارت گاہ حضرت عباس پہنچایا, لیکن اس وقت تک سب کچھ تمام ہو چکا تھا. ہم زیارت گاہ کے قریب پل خشتی پہنچے لیکن مجھے جانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جائے وقوع تک جا سکوں. میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر والے زیارت کے لیے آئے تھے اور وہیں ہیں, اس لیے انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں جائے وقوع تک جاؤں. جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ میرے سارے رشتے دار یا تو زخمی ہیں یا مر چکے ہیں.
وہ مجھے جمہوریت اسپتال لے گئے اور میری بہن کو ایمرجنسی اسپتال میں, میرے بھائی اور چچا کو بھی 400 بیڈ والے ایک اسپتال منتقل کیا.
ہم اپنے بھائی کے ہمراہ اسپتال گئے تاکہ اسپتال میں اپنے کنبے کے افراد کا پتہ لگائیں. ہم لوگ ابن سینا اور 400 بیڈ والے اسپتال اور ایمرجنسی اسپتال بھی گئے. ہم نے اپنے 3 شہیدوں کو شفا خانہ جمہوریت میں ڈھونڈ نکالا, جبکہ 3 دیگر شہیدوں کو ایمرجنسی اسپتال میں اور 1 شہید کو 400 بیڈ والے اسپتال میں ڈھونڈا. لوگ حیران تھے کہ جس ایک خاندان کے یہ 7 شہید اور زخمی ہوں گے ان پر کیا گزرے گی.
لشکر جہنگوی کے جس گروہ نے یہ کاروائی انجام دی ہے وہابیوں کا ایجنٹ ہے. در حقیقت اس مذہب کے پیروکار اس قسم کے مراسم یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مخالف ہیں. افغانستان میں ان حادثات سے متعلق وہابیت کی جڑیں نہیں ملتی بلکہ پاکستان میں وہابیت کی تاریخ طویل ہے. شاید سینکڑوں برسوں سے محرم کے ایام میں وہابی گروہوں کے توسط سے کہ جنہیں سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے تشدد اور خونریزی میں اضافہ ہو جاتا ہے. افغانستان میں ان مراسم میں شیعہ اور سنی حضرات بھی شرکت کرتے ہیں. ہمارے ملک افغانستان میں حنفی فرقے کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ ہر سال ان مراسم میں شرکت بھی کرتے ہیں. میں نے وہاں سنی مذہب کے ایک گھرانے سے ملاقات کی جس میں ایک بوڑھا باپ, بوڑھی ماں اور لڑکا تھا, اور صرف لڑکا ہی کماتا تھا جو شہید ہو گیا تھا, اور یہ غریب ماں باپ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کس طرح سے زندگی گزاریں, کیا کریں کہ کاروبار زندگی چل سکے. میں خیراتی امور انجام دینے والے شیعوں کے ایک گروپ کے پاس گیا جو لوگوں کی مدد کرتا تھا, اور میں نے ان سے اس اہل سنت خاندان کے بارے میں کہ جس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا مدد کی درخواست کی, اور اس گروپ نے میری درخواست قبول بھی کر لی. یعنی اس درد و مصیبت میں شیعہ اور سنی مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں تھا، سبھی کے افراد مارے گئے تھے۔ اس خاندان کی دو یا تین لڑکیوں کا ابھی تک کوئی پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ جو مذہب بم دھماکہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور لوگوں کو اس کام میں استعمال کرتا ہے، ایک شیطانی مذہب ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف اور جھجک نہیں ہے کہ یہ کام انجام دینے والا ایک شیطانی مذہب ہے۔
عراق جو ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور جہاں کے عوام اب کسی ڈکٹیٹر کے بغیر زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں، اس وقت وہابی دہشت گردی کے نشانے پر ہے۔
میرے خیال میں وہابیت ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کا سرچشمہ اسلامی بنیادیں اور اصول ہوں، یہاں تک کہ وہ مکتب اور مدرسے بھی جو اس فرقے پر ایمان رکھتے ہیں بے آبرو ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام صلح اور امن کا دین ہے اور انسان کے لیے ایسے مذہب کو قبول کرنا صحیح نہیں ہے جس کی بنیادیں مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی اور تشدد پر قائم ہو۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دین محبت اور امن و آشتی ہے۔ میں گھر آیا اور اپنے کپڑے تبدیل کیے اور ابھی کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دھماکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے تئیں کہا کہ حیدر کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ وہ باہر ہے۔ میں نے کہا کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ اسے باہر جانے کی اجازت ہرگز نہ دینا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، لیکن آپ حیدر کو نہیں جانتے کیا؟ میں باہر گیا، دیکھا کہ آسمان پر دھواں ہی دھواں ہے۔ میں ننگے پاؤں سڑک پر دوڑنے لگا اور اس برف بیچنے والی دکان پر پہنچا جہاں میرا بیٹا کام کرتا تھا۔ البتہ جب برف نہیں بیچتے تھے تو مرغی اور چوزے بیچتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ دکان آگ کی لپیٹ میں ہے۔ میں ننگے پاؤں آگ کے قریب گیا، میں نے لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ بعض افراد کے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ سڑک پر دوڑ رہے تھے، بعض ان کا تعاقب کر رہے تھے تاکہ ان کے بدن کی آگ بجھا دیں، لیکن وہ ان کو پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ میں حیدر کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے کہیں نہیں پایا۔ لاشوں کے درمیان بھی گیا، بعض مر چکے تھے، بعض آخری سانسیں لے رہے تھے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے حیدر کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ موبائل ریسیو نہیں کر رہا ہے، یقیناً وہ مر گیا ہے۔ میں نے اپنے دیگر بیٹوں اور حیدر کے دوستوں سے کہا کہ حیدر کا پتہ لگائیں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ تاہم میں چاہتا تھا کہ اس کی لاش دیکھ لوں۔ وہاں ایک بڑی زمین تھی جہاں لاشوں کو یکجا رکھا گیا تھا، لاشوں پر چادریں ڈال دی گئی تھیں۔ ان چادروں کو ہٹا کر دیکھا گیا تو حیدر کو لاشوں کے درمیان پایا۔ میں نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا۔ گھر پہنچا تو حیدر کی ماں میرے استقبال کو آئی۔ کچھ لمحوں بعد ایک اور دھماکہ کچھ دوری پر ہوا۔ پہلا دھماکہ مین روڈ پر ہوا تھا اور دوسرا اس سے 20 سے 30 منٹ کے فاصلے پر ہوا تھا۔ تین گاڑیاں دھماکے سے تباہ ہو گئی تھیں۔ دہشت گرد چاہتے تھے اس پورے علاقے کو تباہ کر دیں، جبکہ صدریہ کا علاقہ صرف شیعہ آبادی والا نہیں ہے۔ خدا کی قسم سب جانتے ہیں، میرے تمام دوست اور احباب کہ جو 50 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہاں زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں۔ اس علاقے میں شیعہ، سنی، ترکمن اور حتیٰ عیسائی اور عرب اور کرد بھی بسے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہو یا کسی کو اذیت پہنچائی ہو۔ سبھی اس علاقے میں بھائی چارے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آتے ہیں، لیکن انہیں نہ جانے اس علاقے سے کیسا کینا تھا، یہ کس طینت کے افراد ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کا ضمیر مر چکا ہے، بے دین ہیں۔ خدا کی قسم ان کے پاس نہ دین ہے، نہ ہی ضمیر ہے، اور نہ ان کا کسی مذہب سے کوئی واسطہ ہے۔ Thank you.
الارهاب یعنی بمفہومہ
دیکھیے دہشت گردی کے کلی اور خاص مفہوم کا اطلاق جارحانہ کارروائیوں پر ہوتا ہے جس کا مقصد انسان اور انسان سے متعلق چیزوں کو نشانہ بنانا ہے، انسانوں کی جانوں، گھروں اور مال و ثروت سے لے کر قدرتی مناظر کو تباہ و برباد کرنا۔ حقیقت میں دہشت گردی ایک عام جارحیت ہے جس سے کوئی مستثنا نہیں ہے اور جس کے ذریعے سے ایک انسان کے جان و مال پر حملہ اور تجاوز کیا جاتا ہے اور اس کو تباہ و برباد اور نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ امریکی حکام ان کاموں کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے مختلف فرقوں اور قبائل کے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ قوموں کو دس بگریباں کرنے کے لیے دہشت گردی دو طریقوں سے انجام پا رہی ہے۔ پہلی روش سنیوں کو قتل کرنا اور دوسری روش شیعوں کو قتل کرنا ہے۔ اس طرح سے کبھی وہ سنی آبادی اور کبھی شیعہ آبادی والے علاقوں میں دھماکے کرواتے اور ان کو آپس میں لڑواتے ہیں، جیسا کہ یہ دھماکے جو ہم نے اب تک دیکھے ہیں۔ اس بنا پر ہم اس جانب متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ان افراد کا کام مختلف اقوام کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے۔ دہشت گردی کی لپیٹ میں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، کیونکہ وہ اگر اب تک عام حالات میں زندگی گزار رہے تھے اور ان کو اپنی پرسکون زندگی سے پیار تھا تو دہشت گردانہ ہاتھوں نے کچھ دھماکے کر کے ان کا سارا سکون چھین لیا اور ان کا قتل عام کر دیا۔ لہٰذا تمام اہل سنت اور اہل تشیع کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ یہ سرزمین ہماری جائے ولادت ہے، مادر وطن ہے، ہمارا وطن ہے۔ ہمیں شیر و شکر ہو کے زندگی گزارنی چاہیے اور ہم ہرگز امریکی مطالبات اور اس کی سازشوں پر کان نہ دھریں۔ بیس چار 2008 کو شام کے تقریباً 7 بجے تھے، مغرب کی اذان کا وقت تھا۔ ہمارا بھائی عروا شہر میں ٹریفک کی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اذان سے آدھا گھنٹہ قبل اس نے امی کو ٹیلی فون پر بتایا اور کہا کہ میں اور میرا دوست آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھانا چاہتے ہیں اور ہم بہت تھک گئے ہیں۔ امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، امی نے دروازہ کھولا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ دروازے کے کھٹکھٹانے کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میرا بھائی دور جا کر گرا اور اس کے اوپر دیوار اور لوہے کے بھاری گاٹر گر گئے۔ میرا گھر ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ میں خود بھی پورا لہو لہان تھا، بجلی کٹ گئی تھی، ایک عظیم حادثہ رونما ہوا تھا۔ میرا بھائی وہابیوں کے ہاتھوں مارا گیا، مذہب کی خاطر آمیریہ میں یہ سب بے دردی سے مارے گئے۔ افغانیوں نے انہیں آمیریہ میں مارا، جو افغانستان سے آئے گا وہ بھلا کس مقصد کے لیے آئے گا؟
دہشت گردی کو مضبوط حمایت حاصل ہے، چنانچہ جن وہابیوں کو انہوں نے عراق میں دہشت گردانہ کاروائی کے لیے بھیجا ہے وہ اپنی مسجدوں میں عراق میں جہاد کا نعرہ لگاتے تھے تاکہ فرزندان عراق کو قتل کریں۔ وہ لوگوں سے صدقہ اور پیسہ لیتے تھے اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ عورتوں نے اپنے اسکارف تک انہیں ہدیہ کر دیے کہ یہ عراق سے چلے جائیں اور خود کو دھماکے سے اڑا دیں۔ میری نظر میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ یہ ممالک دہشت گردی کی حمایت کے ذریعے اپنے مقام و منصب کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں، فقط یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مقام باقی بچے۔
مقابل مطعم
جمال، ہمارے اپارٹمنٹ کے سامنے جمال ریسٹورنٹ تھا، اسی کے پاس آ کر ایک ٹرک رک گیا۔ بیچارے عوام ہر چیز سے بے خبر آسودہ زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک اس جگہ ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے بس یہی دیکھا کہ میرا گھر دھماکے سے اڑ گیا۔ میں اپنے گھر والوں کو پکارتا رہا لیکن کسی سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دھماکے کی زوردار آواز کے بعد ساری آوازیں دب گئیں۔ ہمارے گھر کے تین دروازے تھے اور ایک بالکنی تھی۔ قریب تھا کہ ہم بالکنی سے نیچے آ جائیں۔ آسمان کو دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سب زمین پر پڑے ہوئے تھے، ہر طرف لاشوں کے ٹکڑے۔ آخر کس پیسے کے لیے، یہ کس کے لیے کیا جا رہا تھا؟
دو ہزار تین میں عراق میں غاصب فوجیوں کے داخل ہونے کے بعد القاعدہ اور ان کی تابع تنظیموں کے نمائندے کے طور پر دہشت گرد گروہوں نے سڑکوں پر، گلیوں، بازاروں اور سرکاری اداروں میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کیا۔ ان مقامات پر بہت زیادہ دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دی گئیں جن میں بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
اصلی فریق سعودی عرب اور قطر ہیں، انہوں نے ہمیں نشانہ بنایا ہوا ہے۔ آخر ہمارا کیا قصور ہے جو ہم پر حملے کرتے ہیں؟ ہم سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہمارا گناہ صرف یہ ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔
یہ منظم فکر کہ جس کا نام وہابیت ہے، سعودی عرب کے شاہی خاندان سے ہم آہنگ ہے اور جسے ایک منظم مجموعے کی صورت حاصل ہے۔ مسجدوں کے ممبروں اور ان کے مفتیوں کے فتویوں کے ذریعے دہشت گردی کو شرعی حیثیت دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے دہشت گردوں کی وسیع پیمانے پر حمایت اور خطیر رقومات کا اس سے مختص کیا جانا اور اپنے جارحانہ منصوبوں پر عمل درآمد کی توسیع کے لیے پوری دنیا میں سعودی بادشاہوں نے مدارس کھول رکھے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر بربریت کر رہے ہیں۔ مادی امکانات، انتہا پسندانہ افکار اور خطیر سرمایہ کاری۔ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ مسلمانوں اور ان کے بچوں کا قتل کرنے کے سلسلے میں محمد بن عبد الوہاب کے فتوے کے بعد بہت سے ملکوں پر حملے کیے گئے۔ وہابیت نے تکفیری فکر کے سبب تمام قبروں، حتیٰ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو بھی مسمار کر دیا۔ میرے خیال میں ایک نہ ایک دن اس فکر کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ یہ درندہ صفت فکر ہے، نہ کہ امن و صلح کی فکر۔ اور جن اصولوں کو ایک مسلمان کو بنیادی طور پر جاننا چاہیے وہ مذہب وہابیت میں شامل نہیں ہیں۔